بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بعد كده شو اسمه ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. إزالة النجاسة والأشياء النجسة، نجاسة كإزالة اور نجس چیزوں کا بیان، يعني نجاسة کیسے ختم کی جاتی ہے، نجاسة کا ازالہ کیسے کیا جاتا ہے، چاہے جسم پر ہو، جگہ پر ہو، یا کپڑے پر ہو، یا کسی اور چیز پر ہو، اس کا شرعی کیا طریقہ اسے ختم کرنے کا، وہ پھر نجیس چیزیں کون سی ہیں جس کی ہم جس چیز سے ہم پاک ہونا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ اس کے ازالہ چاہتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں. پوائنٹ نمبر 26، امام سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور کافی ہے تمام نجاستوں کو دھونے کے لیے، چاہے وہ جسم پر ہو یا کپڑے پر ہو یا زمین پر ہو یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ہو، کہ اس کی عین زائل ہو جائے اس جگہ سے جس پر وہ نجاست ہے. پورے نجاست کو، جو نجاست کی عین ہے، جو اصل ہے، اگر آپ نے اسے دھو دیا ہے اس جگہ سے، چاہے وہ کپڑے پر جہاں پر بھی ہو، تو وہ کافی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ نجاست سے تب تک پاکیزگی اختیار نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کی جو عین، جو اصل ہے، وہ ختم نہ ہو جائے، اس کا ازالہ نہ ہو جائے. معروف حدیث ہے، متفق علیہ حدیث میں، اس عربی کا قصہ جو مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں، اور ایک کونے میں جا کے سامنے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، تو صحابہ سے جھڑکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روک دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں چھوڑ دیں اسے، یعنی اپنا پیشاب مکمل کرنے دیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی پیشاب، جہاں پر پیشاب کی ہے، اس میں ایک ڈول پانی کا بہا دیں. تو اسے دلیل ہے، جب ایک ڈول پانی کا بہا دیا اس پہ، تو جو اصل ہے نجاست سی، جو گندگی تھی، جو ناپاکی تھی، وہ پیشاب کی، وہ اس سے ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے اگر دوسری حدیث لے لیں، یہ تو زمین پر تھی. دوسری دلیل جو ہے، اسے ترمذی نے، احمد نے اور بیہقی نے روایت کیا ہے کہ سیدہ خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہا جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت حاضر ہوتی ہیں، حج عمرہ کا موقع تھا، اور عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا صرف ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی ثوب ہے، لیکن ضرورت کیسے تھے، کتنی حاجت مند تھے اس زمانے میں، عبادت کے لیے سفر ہے لیکن حاجت اتنی زیادہ ہے، تنگی اتنی ہے، کہ صرف ایک ہی کپڑا ہے جو وہ استعمال کرتی ہے، میرا ایک کپڑا ہے اور مجھے حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب آپ پاک ہو جائیں تو جہاں پر خون کا دھبا ہے اسے دھو لیں، پھر اس پہ نماز پڑھیں. عرض کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ خون کا دھبا ختم نہ ہو دھونے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، پانی کا دھونا تمہارے لیے کافی ہے اور اس کا اثر جو باقی ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا، اب اس حدیث پہ تھوڑا سا میں ایک علمی بات کر دوں محدثین کے تعلق سے. دیکھیں، علم اور علماء اور محققین میں کیا فرق ہے، اور سبحان اللہ، اور اس علم میں کتنی، یعنی لوگ، ایک سمندر ہے جو جتنا اس میں ہوتا لگاتا ہے اس میں اتنی ہیرے موتی نکالتا ہے. حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں کہا ہے کہ اس کی صنف ضعیف ہے، اس حدیث کی، کیونکہ اس میں ابن لہیعہ ہیں راوی جو ہیں، اور آخر وقت سے اختلاط ہو گیا، خلط ملت ہو گیا حدیث، اس لیے حدیث نے کہا یہ ضعیف روی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے بلوغ المرام کی شرح میں کہ اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے اور یہ ضعیف ہے، لیکن معنی صحیح حدیث کا، معنی صحیح حدیث کا. علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں فرماتے ہیں اسی ابو داؤد بیہقی اور احمد نے روایت کیا ہے صحیح سند سے، اگر جس میں ابن لہیعہ ہے لیکن جو راوی ابن لہیعہ سے ہیں ان میں ایک جماعت ہے، ان میں سے عبداللہ بن وہب بھی ہیں، اور ابن لہیعہ کی حدیث، ابن وہب کی حدیث ہیں ابن لہیعہ سے جو ہیں وہ صحیح ہے، جیسا کہ کئی حفاظ نے کہا ہے. اب دیکھیں ایک راوی ہے، بعض علماء کہتے ہیں حدیثیں کہ ضعیف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ضعیف تو ہے لیکن اس شرط کے ساتھ اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے. چار عبادلہ ہیں، اگر وہ ابن لہیعہ سے روایت کرے تو روایت صحیح ہوگی. علامہ البانی نے ریسرچ کی ہے اور 10 لوگوں کے نام بتائے ہیں کہ اگر یہ 10 جو ہیں ابن لہیعہ سے روایت کریں گے تو روایت صحیح ہوگی. ان 10 میں سے یعنی جو مجھے یاد بتاتا ہوں، ایک تو یہ ہے عبداللہ بن وہب جو ہیں، یہ اگر یہ روایت کرتے ہیں تو حدیث صحیح ہوگی، یعنی اختلاط سے پہلے کی روایت ہے، بعد کی نہیں ہے. اس لیے وہ راوی انہوں نے دیکھے جو ابن لہیعہ سے روایت کرتے تھے اور اختلاط خلط ملط ہونے کے بعد تو چلو نہیں لیتے ہم، وہ تو ضعیف حدیث شمار ہوگی، لیکن جب اس کا حافظہ بھی ٹھیک تھا، کوئی خلط ملط میں مسئلہ نہیں ہوتا، اختلاط بھی نہیں ہوا تھا. اچھا ایک تو اختلاط ہو گیا، پھر کتاب اس کے جو لکھا تھا وہ بھی جل گئی تھی، دو مسئلے ہو گئے. ایک تو لکھا تو چلو ہے بندہ دیکھ لیتا ہے اور اسے پڑھ لیتا ہے تو اختلاط ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو لکھا تو وہ بھی جل گئے، اختلاط بھی ہو گیا، اب دونوں مسئلے ہو گئے. تو محدثین نے دیکھیں کتنی محنت کی ہے. اچھا وہ راوی جو اختلاط سے پہلے جنہوں نے روایت کی ہے وہ کون تھے، اور لسٹ دیکھی ہے پوری. اللہ باد نے 10 کا نام لیا، ان میں سے عبداللہ بن وہب ہیں، عبداللہ بن مبارک روایت کریں بلے ایسے وہ صحیح ہے. اچھا ایک ہو رہا ہے عبداللہ بن مسلم القعنبی، عبداللہ بن مسلم القعنبی جو قصہ تھا وہ شرابی والا جو امام داؤد کے بھی استاد ہیں رحمہ اللہ، ان سے اگر روایت کرتے بن لہیعہ تب بھی صحیح ہے. امام اوزاعی بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں میں نام بھول گیا، لیکن تمہیں 10 کے قریب ہیں. اگر یہ روایت کرتے ہیں ابن لہیعہ سے تو روایت صحیح ہوتی ہے. یہاں پر کسی روایت کر رہے ہیں اس حدیث میں ابن لہیعہ سے، کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن وہب. ٹھیک ہے، تو قاعدہ کیا ہے محدثین کا اس میں؟ صحیح ہے. اچھا تو یہ حدیث صحیح ہے. اچھا ایک اور مزے کی بات مجھے یاد آ گئی. اچھا امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن لہیعہ کی ایک حدیث روایت کی ہے صحیح بخاری میں، لیکن نام نہیں لیا ہے. ایک معروف حدیث ہے نا کہ علم کا خاتمہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ علماء کے وفات ہونے سے ہوتا ہے. یہ حدیث جو ہے اگر آپ دیکھیں اس کے سند میں امام بخاری ہیں کہ ایک راوی عبد الرحمن بن شریح فرماتے وغیرہ روایت کی ہے، عبداللہ بن وہب سے عبد الرحمن بن شریح وغیرہ، وغیرہ کون ہے؟ ابن لہیعہ ہے، نام دے لیا اور پھر حدیث پیش کرتے ہیں. نام کیوں نہیں لیا؟ ابن لہیعہ ان کے نزدیک ضعیف ہیں، اگر نام آ جاتا تو لوگ کیا حجت پیش کرتے صحیح بخاری میں بھی ضعیف راوی ہے، واضح ہے نا، ٹھیک ہے تو نام لیا. اچھا وغیر ہی. دوسری بات یہ ہے کہ عبدالرحمٰن بن شریح ہوا غیر، یعنی اصل جو اعتماد کس چیز پہ ہے؟ عبدالرحمٰن بن شریح پہ. یہ بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی عبدالرحمٰن بن وہب نے یہ روایت دو لوگوں سے سنی ہے، اگر عبدالرحمٰن بن شریح سے سنی اور دوسرا بن لہیعہ سے بھی سنی ہے. سوال یہ ہے جب دونوں سے سنی ہے تو غیر ہو کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں نہیں تقویت کہاں ہے، تو وہ الٹا پڑ رہا ہے نا، تقویت کہاں ہے؟ وہ غیر ہو کا لفظ میں تقویت تو نہیں ہے، لیکن سچائی ہے. دیکھیں چھپا نہیں سکے امام بخاری رحمہ اللہ. دیکھیں وجہ دیکھیں کیوں سب سے صحیح کتاب ہے، کہ جہاں پر چھپانا بھی چھپا بھی سکتے تھے نا، نہ لیتے کسی کو کیا پتا ہے، لیکن ضمیر نے گوارا کیا کہ یہاں پر اس شخص کا نام نہ لیا جائے جس سے بن وہب نے روایت کیا ہے اس حدیث کو دو مختلف راویوں میں سے، یہ بھی ہے جو ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ غیر ہو کا لفظ اس کا نام نہیں لیا، وہ غیر کے لفظ سے بیان کر دیا ہے. سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ علم دیکھیں کتنا وسیع علم ہے, اور لوگوں نے وہ اپنی زندگی وقف کر دی اس علم کے لیے. علم الحدیث عام بات نہیں ہے میرے بھائیوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا. قرآن مجید کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہوتی ہے, اور دین کی حفاظت کے لیے حدیث کی حفاظت بھی لازمی ہے. ورنہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ قرآن میں تو نہیں, طریقہ کیا ہے نماز کا؟ قرآن میں نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مکمل دین کی حفاظت کا ذمہ لیا, صرف قرآن مجید کا نہیں. قرآن کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ قرآن مجید اساس ہے, بنیاد ہے. تو قرآن مجید میں آپ زیر و زبر تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ نے اسے محفوظ کیا ہے, اس کے علاوہ اس کو بھی محفوظ کیا ہے, اور اس کی بنیاد پر مکمل دین کو, وہ دین جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں, اس دین کو اللہ تعالیٰ نے بھی محفوظ کیا ہے. واضح ہے. اچھا, اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ کپڑے سے, کپڑے کو دھونے سے اگر جب اس کا جو نہ جب عین النجاسہ کا ازالہ ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے. اثر کی بات بعد میں کریں گے, سب سے آخر جملہ اسی کا ہے. لیکن اس دلیل, اس حدیث میں ہمیں کیا دو پیغام ہیں. ایک تو کسی کپڑے کے لیے پاک ہونے کے لیے جب اس پہ کوئی نجاست لگ جائے, اس کے پاکیزی کے لیے کیا کافی ہے کہ اس عین النجاسہ جو اصل ہے اسے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. دوسری بات جو آگے ہم نے بیان کرنی ہے, اگر اس کا اثر باقی رہ جائے, اس کا رنگ باقی رہ جائے, تب اس کا اثر جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اچھا, پھر امام سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب. کیونکہ شارع نے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں رکھی نجاست کے سے پاکیزگی کے لیے, کوئی خاص نمبر تعداد نہیں رکھی کتنی ہے, سوائے کتے کی نجاست کے ازالے کے لیے, جس میں 7 مرتبہ غسل کرنے کی شرط ہے, ان میں سے ایک مٹی سے, جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جب تم جب کتا تمہیں سے کسی برتن میں منہ مارے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے, ان میں سے ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ. تو اس سے ثابت ہوا کہ کتے کی نجاست جو ہے, کتے کو لعاب جو ہے وہ نجس ہے, اور اس کی نجاست کو دھونے کے لیے 7 مرتبہ لازمی ہے. 6 مرتبہ سے پاک نہیں ہوگا, 5 سے پاک نہیں ہوگا, کم سے کم 7 مرتبہ, ان میں سے ایک مٹی کے ساتھ. ایک روایت میں اولہن بالتراب, سب سے پہلے مٹی سے, یہ بھی روایت میں آیا ہے. اچھا, اب یہ ہو گیا کہ نجس چیز کو ازالہ کیسے ہوتا ہے. آدھا درس ہو گیا, آدھا درس باقی ہے. نجس چیزوں کو, نجس چیزیں کیا ہیں اور اس کی دلیل کے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ذرا گلا ذرا ناک تھوڑا بند ہے, ٹھیک نہیں, ورنہ مکمل کر دیتے. جی,
کتا جو ہے کسی کی جسم یا سونگ رہا ہے, اس کا لعاب لگ گیا ہے, آپ کو شک ہے, تو اس کے لیے بھی 7 بار کرنا ہو؟
بھائی کیا سوال ہے, ہم نے کتے کی بات کی کہ کتے کا لعاب نجس ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کتا استعمال ہوتا ہے ڈرگز کے لیے, خاص طور پہ بعض ایئرپورٹس میں اس چیزوں میں. تو کیا ایسے معاملے میں جب اس کتے کو لایا جاتا ہے اور سونگھنے کے لیے جو سیکیورٹی ادارے وہ لے کے آتے ہیں, وہ کتا سونگھتا ہے اور پینٹ پہ اس کا لعاب لگ جاتا ہے, کہ ہمیں 7 مرتبہ دھونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک میں آپ کو قاعدہ بتاتا ہوں, شرعی قاعدہ, بڑا پیارا ہو, اس معاملے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. جو شکاری کتا ہوتا ہے, شکاری کتا, کتا ہی ہوتا ہے نا. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, کتے کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے علم والا کتا, ایک ہے جاہل کتا. کتا بھی علم والا ہوتا ہے کیا؟ جی ہوتا ہے, قرآن مجید اللہ نے فرمایا ہے. اچھا, جو علم والا کتا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں شکاری کتا. شکاری جب کتے کو شکار کے لیے تعلیم دیتا ہے, اسے سکھاتا ہے, اور اسے شکار کے لیے پھر روانہ کرتا ہے, اس کی ایک علامت ہے کہ یہ علم والا کتا ہے کہ نہیں, کہ جب اسے بھیجتے شکار کے لیے پھر سیٹی بجاتا ہے کہ واپس آؤ, اگر واپس آتا ہے تو یہ علم والا سمجھدار ہے, اپنے نہیں جا رہے تمہارے لیے جا رہا ہے. اگر کتا اپنے لیے شکار کرتے کھاتا ہے تو وہ جانور جو ہے وہ مردار ہے. جب آپ کتے کو شکار کتے کو بسم اللہ اللہ کا نام لے کے بھیجتے شکار کے لیے اور کتا شکار کر لیتا ہے آپ کے لیے, کتا جب شکار کرتے ہیں اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہیں, گردن سے یا پاؤں سے کس سے پکڑتا ہے؟ منہ سے پکڑتا ہے شکار کو. لعاب لگتا ہے کہ نہیں؟ جانور حلال ہے کہ حرام ہے؟ سات بار تو دھوئیں گے اس کو پانی سے, مٹی سے دھوئیں گے؟ تو حدیث میں کیا ہے, سات مرتبہ دھونا ہے, ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے. اب شریعت نے اس کا فرق رکھا ہے, جس چیز کی اجازت ہے شرعاً. اچھا دوسری مثال دیتا ہوں میں آپ کو. عام کتا کا گھر میں ہو تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اگر کتا ہے چوکی داری کے لیے, حراست کے لیے, آپ نے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے, فرشتے آئیں گے کہ نہیں؟ آئیں گے. یہ بھی کتا ہے, یہ بھی کتا ہے, اس میں آتے اس میں نہیں آتے, یہ کیا بات ہے؟ اسے کہتے دلیل شرعی کی روشنی. جب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کوئی عمل کرتے ہیں, اسے اللہ تعالیٰ مباح کر دیتا ہے آپ کے لیے, پھر اس مشقت بھی اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے, اس میں جو دقت ہے مشقت ہے اٹھا دیتا ہے, اس میں آسانی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اب واپس آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. واضح ہو گیا جواب کہ نہیں؟ کیا جواب ہے؟ کہ اگر سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے کتا آپ کے پاس بھیجا گیا ہے اور اس کتے نے اپنا منہ لگایا ہے اور سونگا ہے, آپ کو اس پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے, آپ چاہتے بھی نہیں ہیں, لیکن سیکورٹی ریزن کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور اس میں دہشت گرد بھی ہو رہی ہے اور سمگلنگ ڈرگس کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے, اس کی روک تھام کے لیے یہ عمل کرنا درست ہے اور آسان ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب خصوصی طور پر یہ جو دہشت گردی کے معاملے ہوتے ہیں, بم بلاسٹ ہوتے ہیں, وہ کافی جانے جاتی ہیں, تو اس طریقے سے انہوں نے معاملہ آسان کر دیا ہے. الغرض, تو یہ کتا جو ہے یہ کون سا کتا ہے؟ جاہل ہے کہ علم والا ہے؟ سبحان اللہ. تو اس ایکسیپشن میں داخل ہے کہ نہیں؟ اس میں استثناء میں داخل ہے. اگر اس میں لگ جاتا ہے پانی سے بے شک دھو لیں, سات مرتبہ یا مٹی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم.